بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صلوات الله عليه. سورة مبارك الحديد قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر 57 ہے اور آیت کا نمبر 25 ارشاد قدرت ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو معجزات کے ساتھ روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور میزان بھی. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ بنی نوع انسان عدل پر قائم رہے. وانزلنا الحدید فی بأس شدید، اور ہم نے خاص لوہا اتارا جس میں بڑی طاقت ہے اور بڑی نو انسان کے لیے منفعت ہے. ولیعلم اللہ، اور اس لیے بھی کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے. من ینصرہ ورسلہ بالغیب، کون ایسا شخص ہے کہ جو اللہ کی بھی مدد کرتا ہے، اس کے رسولوں کی بھی مخفی طور پر مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ صاحب قوت بھی ہے، صاحب عزت بھی ہے. یہ ظاہری ترجمہ اس آیہ کریمہ کا، جس میں تمام پیغمبروں کی بعثت کی غرض قیام عدل قرار دیا گیا، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ عدل نگاہ قدرت میں کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اس نے تمام پیغمبروں کو یہ ذمہ داری دی کہ معاشرے کی ہر مخالفت کا سامنا کرے، ہر مخالفت کا سامنا کرے، لیکن بنی نوع انسان تک حق کا پیغام پہنچا دے. یہ عدل انسان کے لیے اپنی ذات کے ساتھ بھی ہے، خاندان کے ساتھ بھی ہے، پڑوسی کے ساتھ بھی ہے، اپنے دین کے ساتھ بھی ہے، اپنے رسول کے ساتھ بھی ہے، اپنے امام کے ساتھ بھی ہے، اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ بھی ہے. آنکھوں کے ساتھ بھی عدل کرو، وہ چیز نہ دیکھیں جن کا دیکھنا قدرت کو پسند نہ ہو. زبان کے ساتھ عدل کرو، کسی کے خلاف نہ کھلے، کوئی ایسی بات نہ کہے کہ جو مرضی معبود کے خلاف ہو. کانوں کے ساتھ عدل کرو، وہ الفاظ نہ سنو، وہ آوازیں نہ سنو جن کا سننا اسے پسند ہو. اپنے ہاتھوں کے ساتھ عدل کرو، کسی پر ظلم نہ ڈھائیں. اپنے پیروں کے ساتھ عدل کرو، کسی غلط جگہ نہ جائیں. اپنے دل و دماغ کے ساتھ عدل کرو، کسی لیے کینہ نہ آنے پائے، کسی کے لیے کدورت نہ جمع ہونے. یہ عدل انسانی زندگی پر محیط ہو جائے جیسا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ذات کردگار کے لیے فرماتے ہیں ہوا عدل عدلا, وہ کمال عدل ہے اور اس نے عدل ہی کی بنیاد پر پوری کائنات کا نظام قائم کیا. یہ کائنات بے مقصد نہیں ہو سکتی, نہ انسان بے مقصد ہے نہ یہ کائنات بے مقصد ہے. غور کیجئے, کوئی انسان اپنے دوست, اپنے ملازم, اپنے شاگرد, اپنے بیٹے, اپنے ماتحت کو کسی سفر پر بے مقصد نہیں بھیج سکتا, چاہے وہ ماضی کا سفر ہو جس میں زیادہ وقت میں کم فاصلے طے ہوتے تھے, یا زمانے حال کا سفر ہو جس میں کم وقت میں زیادہ فاصلے طے ہو. نمازی میں کوئی انسان کسی کو کسی سفر پر بے مقصد بھیج سکتا تھا, اور نہ آج انسان کسی کو ایک سفر پر بے مقصد بھیج سکتا. کبھی مقصد بھیجنے والے کو ہو سکتا ہے, کبھی مقصد جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کا ہو سکتا, کبھی دونوں کا ہو سکتا. باپ اپنے بیٹے کو کسی بڑے شہر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیج رہا تو یہاں مقصد یعنی فائدہ اس بیٹے کو ہے جس کو بھیجا جا رہا, باپ کو ذاتی کوئی فائدہ نہیں. کبھی بھیجنے والے کا ذاتی فائدہ ہوتا ہے, ایک شخص جس کا مین آفس یہاں ہے, برانچ آفس کیلیفورنیا ہے, اپنے ماتحت سے کہتا ہے جاؤ میرا کیلیفورنیا کا آفس لے کے آؤ, تو یہاں جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کا فائدہ ہے, اس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ جو بھیج رہا ہے ذاتی طور پر اس کا فائدہ. کبھی دونوں کا فائدہ ہوتا, ایک کارخانہ دار اپنے مال کو مختلف شہروں میں سپلائی کرنے کے لیے کسی کو بھیجتا ہے, کہتا ہے یہ مال مختلف شہروں میں لے جاؤ, تمہیں بھی فائدہ ہوگا مجھے بھی فائدہ ہوگا, کمیشن تمہیں بھی ملے. یہ تین شکلیں ممکن ہیں کہ کوئی کسی کو ایک سفر پر بھیجے, بھیجنے والے کا فائدہ ہو, جس کو بھیجا جائے اس کا فائدہ ہو, یا دونوں کا فائدہ ہو. چوتھی شکل ناممکن ہے کہ انسان کسی کو ایک سفر پر بھیجے اور کوئی فائدہ نہ. جب ہم اپنی زندگی میں یہ بات نہیں سوچ سکتے کہ ہم کسی انسان کو ایک سفر پر بھیجیں اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو, تو یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ مالک دو جہاں نے ہمیں زندگی کے سفر پر بھیجا اور ہمارا کوئی مقصد نہ ہو. اسی بات کو قرآن نے کہا, ام حسبتم انما خلقناکم عبثا وانتم الینا لا ترجعون, کیا تم نے خیال رکھا ہے, گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد دنیا میں بھیج دیا اور تم ہماری بارگاہ میں واپس نہیں آؤ گے, تاکہ ہم تم سے سوال کریں کہ کیا تم نے کبھی کسی کو بلا مقصد کہیں بھیجا ہے, تاکہ تم سوچو کہ مالک نے تمہیں زندگی کے سفر پر بے مقصد بھیج دیا ہو. درود پڑھ لے محمد والا. چونکہ ذات واجب کا یہ فرمان کہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ تمہیں بے مقصد بھیج دیا, اسی مقصد حیات کو سمجھانے کے لیے انبیاء بھیجے, مرسلین بھیجے, ہادیان برحق. اور قرآن کی آیت ہے, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ عَلَى اللَّهِ, یہ تمام پیغمبروں کو بھیجنے کی ایک غرض یہ بھی تھی کہ روز قیامت کوئی انسان اللہ سے شکوہ نہ کر سکے کہ پالنے والے اگر میری زندگی کا کوئی مقصد تھا تو نے واضح کیوں نہیں. وَيَكُونَ الْحُجَّةُ لِلَّهِ, اللہ کی حجت بندوں پر غالب رہے گی کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے ہر دور میں ہادی بھیجے, رسول بھیجے, نبی بھیجے, امام بھیجے, تم نے کسی کو قتل کیا, کسی کو جلا وطن کیا, انتہائی اذیتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا, لیکن یہ اللہ کا نظام ہے اور احسان ہے سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے اہل بیت طاہرین کا کہ انہوں نے ہر زحمت برداشت کی دین کے پیغام کو ہم تک پہنچائے. اور یہ بات سب پر آیا ہے کہ مالک دو جہاں نے اس کائنات میں جنہیں وجہ تخلیق کائنات قرار دیا وہ سرکار ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے ارشاد ہوا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو بس میں کائنات نہ سجائی جائے. جس پیغمبر کو مالک نے وجہ تخلیق کائنات قرار دی، اور جس پیغمبر نے 23 سال زحمتیں اٹھا کر حق کے پیغام کو پہنچایا. قرآن نے کہا تھا کہ ہم نے پیغمبروں کو بھیجا عدل کے قیام کے لیے. سب سے زیادہ ناانصافی کلمہ پڑھنے والوں نے اسی پیغمبر کی ذات کے ساتھ. غور کیجئے گا ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی ہمارے برادر عزیز شہزادی کونین خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ذکر فرما رہے تھے، بات باتیں مصائب کی ہیں لیکن بہرحال عرض کرنا چاہتا ہوں. انبیاء کی تاریخ پر آپ غور کریں تو یہ بات نظر آئے گی کہ ہر نبی کو مخالفین نے ستایا. جیسا کہ حضور خود فرماتے ہیں ما اوزی نبی قطو کما اوزی، تو جس طرح مجھے ستایا گیا اس طرح کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. تو ہر نبی کو اذیت اٹھانی پڑے، لیکن کسی نبی کے حالات میں یہ نہیں ہے کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد نبی کے گھر پر ان لوگوں نے حملہ کیا ہو جو خود نبی کا کلمہ پڑھتے. یہ ناانصافی صرف خاندان رسالت کے ساتھ ہوئی. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پیغمبروں کو بھیجا عدل کے قیام کے لیے، انصاف کے قیام کے لیے. سب سے بڑی ناانصافی سرکار ختمی مرتبت کے خاندان کے ساتھ. کیسی ناانصافی! چند سوالات جو آتے رہتے ہیں ان کے بارے میں کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک حملوں پر اعتراض، قرآن کے سلسلے میں کہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے، اور تعجب ہے آج ایک خاتون کی طرف سے بھی ایک سوال آیا، درود پڑھ لے محمد والے محمد پر. یہ پرچی مجھے ابھی دی گئی، وہ ایک خاتون کی لکھی بھی ہے. کچھ شیعوں کا کہنا ہے کہ جو قرآن حضرت علی نے لکھا تھا اس میں 40 پارے تھے یا اللہ، بعد میں لوگوں نے اسے 30 پارے کا بنا دیا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ معلوم نہیں وہ کون سا شیعہ ہے جو ان سے باتیں کر رہا. اتفاق یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا سرکار ختمی مرتبت تو اسے بہت سے لوگ لکھ رہے تھے، کسی نے ایک پارا لکھا، کسی نے 2 پارے لکھے، کسی نے کچھ سورے لکھے. ایک محترمہ نے لکھ لیا تھا پتوں پر اور اسے اپنے بستر کے نیچے ڈال دیا تھا. جہاں اور ایک بکری آئی اور اسے کھا گئی، اور وہ ساری زندگی ڈھونڈتی رہی کہ وہ میرا قرآن کہاں چلا گیا. درود پڑھ لے محمد وآل محمد. جہاں اب غور کیجئے، لیکن جن لوگوں نے قرآن لکھا تھا کسی کا قرآن آج محفوظ نہیں ہے سوا اس قرآن کے جو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام لکھا. استنبول کے میوزیم میں وہ قرآن رکھا ہوا ہے، وہ قرآن رکھا ہوا، اور اسی شان کا ہے جس شان سے سرکار ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی قرآن کے بارے مولا فرماتے ان ھذا القرآن ظاہرہ انیق باطنہ دقیق، اس قرآن کا ظاہر بہت بارونق ہے، اس کا باطن بہت دقیق. اس کے باطن میں اترنے کی کوشش کرو، اس کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو. یہ قرآن سر چشمے ہدایت ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ جو سب سے پائیدار راستہ ہے، سب سے مضبوط راستہ. قرآن کی عجیب جامعیت ہے. قرآن نے بعض باتیں ایسے الفاظ میں کہی ہیں جس کو اس دور کا انسان اتنا نہیں سمجھ سکتا تھا جتنا آج کا انسان سمجھ سکتا. قرآن نے بعض ایسے مفاہیم پیش کیے ہیں جو بیسویں صدی کے نصف حصے کے بعد دنیا کے سائنسدانوں کے ذہن میں آئے، لیکن قرآن نے آج سے 1400 برس پہلے ان کی نشاندہی کر دی تھی. بات موضوع سے الگ نہ ہو جائے، مگر ایک مثال کہ بہت سی ایسی باتیں قرآن نے پیش کی ہیں کہ جو دنیا کے سائنسدانوں کو ان کا پتا اس 20ویں صدی جو گزری ہے اس کے آخری حصے میں ہوا. مثال کے طور پر یہ تصور کہ درختوں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں یہ پرانا ہے، مگر نر مادے سے، نر درخت سے مادہ درخت تک افزائش کی صلاحیت کیسے پہنچتی ہے، اس کا انکشاف 20ویں صدی کے آخری حصے میں ہوا، نصف آخر میں ہوا. کیسی ہوائیں چلتی ہیں جو نر درخت سے گزر کر مادہ درخت تک پہنچتی ہیں، اور نر درخت سے افزائش کی صلاحیت لے کر مادہ درخت تک پہنچا دیتی ہیں، تب وہ برابر ہو جاتا ہے. اب آئیے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. اللہ اکبر، ارشاد قدرت ہے، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم نے ہی وہ ہوائیں چلائی ہیں جو افزائش نسل کی صلاحیت کو انجیکٹ کر دیتی ہیں. درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. ہم نے ہی وہ ہوائیں چلائی ہیں جو افزائش نسل کی صلاحیت کو انجیکٹ کر دیتی ہیں. تلقیح، تلقیح عربی زبان میں کہتے ہیں انجیکشن لگانے کو. قرآن نے کہا ہم نے وہ ہوائیں چلائی ہیں جو افزائش نسل کی صلاحیت کو انجیکٹ کر دیتے. تو یہ قرآن سچش میں ہدایت ہے. قرآن آل محمد کی عظمت و جلالت کا ایک پیغام ہے. اس کی آیات بنی نو انسان کے سامنے ہمیشہ حق کے مرحلے کو پیش کرتی رہیں گی. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک فرمان ہم تک پہنچا. امام نے فرمایا، غور کیجئے گا اس فرمان، امام نے فرمایا حاججوہم بصورت انا انزلنا، لوگوں کے سامنے ہمارے حق کو پیش کرو سورہ انا انزلنا کے ذریعے. حاججوہم، لوگوں سے احتجاج کرو، ہماری دلیل پیش کرو، ہماری حجت قائم کرو، ہمارے حق کو واضح کرو. کس کے ذریعے؟ سورہ انا انزلنا کے ذریعے. راوی نے پوچھا مولا ہم سورہ انا انزلنا کے ذریعے کیسے واضح کریں؟ فرمایا کہ سورہ انا انزلنا پڑھو، کیا لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. توجہ فرمائی. تو امام نے فرمایا، راوی نے پوچھا کہ مولا یہ تو سورہ ہے، ہم کس لفظ سے استدلال کریں؟ کہا کہ دیکھو اس میں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، اور شب قدر کی شان یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کی خصوصیت یہ اس میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس شب میں فرشتے اور روح الامین ہر امر لے کر آتے ہیں. امام فرماتے ہیں ان لوگوں سے پوچھنا کہ یہ بتاؤ شب قدر صرف پیغمبر کی زندگی میں آئی تھی یا آج بھی آتی ہے؟ سب کہیں گے یقیناً ہر سال شب قدر آتا. پھر پوچھنا کہ شب قدر کی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس میں ملائکہ بھی آتے ہیں، روح الامر بھی آتے ہیں، روح الامین بھی آتے ہیں، اور امر الہی لے کر آتے ہیں. پوچھنا کہ یہ خصوصیت صرف اسی وقت تھی یا آج بھی ہے؟ وہ یقیناً کہیں گے کہ جب شب قدر آئے گی تو اس کی یہ خصوصیت بھی ساتھ ساتھ آئے گی کہ اس میں اللہ کے فرشتے بھی آئیں گے، روح الامین بھی آئیں گے، ہر امر لے کر آئیں گے. امام فرماتے ہیں ان سے پوچھنا اگر کوئی آج اول الامر نہیں ہے تو اللہ کا امر کس کے پاس آتا ہے؟ اگر کوئی اول الامر نہیں ہے تو اللہ کا امر کس کے پاس آتا ہے؟ یہ سورہ قرآن کی آیت گواہی دیتی رہے گی کہ شب قدر بھی ہمیشہ آئے گی, شب قدر میں اللہ کا امر بھی یقیناً آئے گا, اور جب امر آئے گا تو الامر کا وجود بھی لازمی ہوگا. درود پڑھ لیجیے محمد وآل محمد. مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس درس سے وابستہ کرا جو علم کا در ہے, جہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ سلونی قبل ان تفقدونی انہا ہونا العلم جمع, یا علم کا بہت بڑا خزانہ موجود. اور عجیب بات ہے, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگرچہ دنیا نے سرکار کے ارشادات کے باوجود مولا کو حق حکومت نہیں دیا, لیکن جب بھی کسی مشکل میں کوئی شخص گرفتار ہوا تو اسے سوا علی اور اولاد علی کے کوئی دروازہ نہیں نظر. کون نہیں جانتا کہ خلیفہ وقت نے 17 بار کہا لولا علی لہلکا, اگر علی نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہو کر رہ جاتا. اور اسی سے ملتا جلتا جملہ امام اعظم جناب ابو حنیفہ کا ہے جو چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں. کہ لو لسنتان لہلک النعمان, اگر میری زندگی کے وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے چھٹے امام کی خدمت میں گزارے تو میں یقیناً ہلاک ہو کر رہ جاؤں. میں دنیا والوں سے کہتا ہوں ان 2 فقروں کو محفوظ کر لو. ایک وقت میں خلیفہ وقت نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو کر رہ جاتا. دوسرے وقت میں فقیہ شہر نے کہا اگر اولاد علی نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو کر رہ جاتا. گویا دنیا نے اعتراف کر لیا کہ وفات پیغمبر کے بعد 2 راستے چلے ہیں, ایک ہلاک ہونے والوں کا راستہ ہے, ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا راستہ ہے. غیروں کا راستہ ہلاک ہونے والوں کا راستہ ہے, ہلاکتوں سے بچانے والے علی ہیں, اولاد علی ہیں. ہلاکتوں سے بچانے والے علی ہیں, اولاد علی ہیں. وہی ہمیں دنیا کی ہلاکت سے بچانے والے ہیں, وہی آخرت کی ہلاکت سے بچانے والے. من یحضر بالقبر غیر علی, مولا کائنات کے علاوہ کون ہے جو قبر میں سہارا دینے والا. استاد سید جعفر نے کتنی خوبصورت بات کہی تھی کہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو, غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو, اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو. میں جب مر جاؤں گا مجھے نہلایا جائے گا, مگر اسے غسل میت نہیں کہنا. کیوں نہیں کہنا؟ اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو. میں شفاف لباس پہن رہا ہوں اسے کفن مت کہو. میں شفاف لباس پہن رہا ہوں اسے کفن مت کہنا. اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو. کیوں؟ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو. قبر وہ جگہ ہے جہاں مولا سے ملاقات ہوگی. میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو, جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. کائنات میں کون ہے علی کے علاوہ جو اس منزل پر فائز؟ من یحضر بالقبر غیر علی. اور یہ جملہ مولا کا موجود ہے ہماری کتابوں بھی اور غیروں کتاب میں, کہ مولا نے حارث حمدانی کو مخاطب کر کے کہا یا حارث الحمدانی من یمت یرانی, اے حارث حمدانی یاد رکھو جو بھی دنیا سے جائے گا وہ مجھے ضرور دیکھے گا, مجھے ضرور دیکھے گا. محشر ہو, پل صراط ہو, قبر ہو, قیامت کی منزل ہو, کوئی ایسی منزل نہیں ہے جہاں پر میرے مولا مدد و نصرت کے لیے نہ آئے. پیغمبر بھی جب بار بار لشکر بھیج رہے تھے اور لشکر واپس آ جا رہا تھا, اسلامی لشکر جا رہا ہے بڑی شان سے آ رہا, وہی شان ان کی ہمیشہ, وہی شان ہمیشہ بڑی محفوظ طریقے سے شرکت, اور بڑی شان سے جاتے تھے اور بڑی شان سے واپس آ جاتے. جہاں بہت محفوظ شرکت ہوتی, کہ نہ کوئی زخم کھایا نہ لگائے, صاف ستھرے گئے اور صاف ستھرے واپس آ جائے. ایسے ایک موقع پر اسلامی لشکر بار بار جا رہا ہے واپس آ رہا ہے, یہودی شیر ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے مرحوم سبط جعفر ہمیشہ یاد آ جاتے ہیں, وہ کہا کرتے تھے کہ خیبر میں عالم یہ تھا کہ روزانہ پیغمبر کسی کو بھیج رہے تھے, مگر حالت کیا تھی, جھنڈا لے کر جاتے تھے, باس لے کر آتے تھے. درود پڑھ محمد والے, ایک بار اور درود پڑھ محمد والے. یہاں تک کہ سرکار کا اعلان کرنا پڑا, لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. کل میں علم اسے دوں گا, کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. کیسا مرد ہوگا؟ کرارن غیر فرار. جہاں بتا دیا نا ہمارے مرد بھائی نے کہ اب جائے گا مرد. درود پڑھ محمد والے محمد. کل میں عالم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, کرارن غیر فرارن, بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا, فرار کا اس سے کوئی تعلق نہ ہوگا. یحب اللہ و رسولہ, اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا بھی ہوگا. وَيُحِبُّ اللہ و رسولہ, اللہ اور رسول کا محبوب بھی ہوگا. یفتح اللہ علی یدہ, اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کرے. اور یہ کب فرمایا, یہ کب فرمایا, یہ بات قابل غور ہے. سرکار نے جملہ کب فرمایا؟ جب بار بار اسلامی لشکر جا رہا ہے اور آ رہا ہے, جاتے تھے واپس آ جاتے تھے, آنے کے بعد لشکر کہتا تھا سردار بزدل تھا, سردار کہتا تھا لشکر بزدل تھا. اب غور کیجئے گا, مسلمانوں کے ایک طریقہ یہ بھی ہے بات کو سمجھنے کا کہ جس بات کو سب مل کے کہیں وہ اجماع ہوتا ہے. جس بات کو سب مل کے کہیں وہ اجماع ہوتا ہے. اب جب یہ لشکر گیا اور پلٹ کر آیا, تو اب لشکر کا سردار کہہ رہا ہے کہ لشکر بزدل, پورا لشکر کہہ رہا ہے سردار بزدل, تو لشکر کو بزدل کہنے والا ایک ہے, سردار کو بزدل کہنے والے سب ہیں. تب دنیا سوچے کہ اجماع کس بات پر ہو رہا ہے, اجماع کس بات پر ہو رہا ہے؟ اجماع اسی بات پر ہوا کہ سردار بزدل ہے, اسے اللہ کے رسول نے سردار بدل دیا, لشکر نہیں بدلا. اس لیے کہ اللہ کا حکم آ چکا تھا, ناد علی مظہر الاجائب, آپ علی کو بلائیے جو عجائب و غرائب کا مظہر ہیں. اب غور کیجئے, جب اللہ نے حبیب سے کہا کہ ناد علی, علی کو پکارے, تو اب پیغمبر نے علی کو پکارا یا نہیں پکارا؟ کیا کوئی کہہ سکتا کہ علی کو نہیں پکارا؟ حکم خدا کی مخالفت ہو جائے گی. تب علی کو پکارنا قیامت تک کے لیے سنت رسول قرار پائے گا. کل پیغمبر نے مشکل موقع پر علی کو پکارا, آج ہم اپنی مشکلات میں علی ابن ابی طالب کو پکارتے ہیں. ناد علی مظہر, علی آئے, پیغمبر نے علم دیا. یفتح اللہ علی یدہ, اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا بھی ہے, اللہ اور رسول کا محبوب بھی ہے. یفتح اللہ علی یدہ, اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کرے. اور اللہ نے اس طریقے سے مولا کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کی خیبر میں کہ دنیا نے یہ منظر دیکھا, ایک ہاتھ میں مرحب کا سر ہے تو دوسرے ہاتھ میں خیبر کا در. ایک ہاتھ میں مرحب کا سر ہے, دوسرے ہاتھ میں خیبر کا در. یہ قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. ہماری مملکت میں بھی جب کسی انسان کو جرات, ہمت, شجاعت, بصالت کا انتہائی سب سے اعلیٰ نشان دیتے ہیں, تو وہ سب سے بڑا نشان نشان حیدر دیا جاتا ہے, تاکہ دنیا پر واضح رہے کہ آج ہمت و جرأت و استقامت و وفا کے جو چراغ روشن ہیں وہ حیدر کی بنا پر ہیں. اور خود حیدر کو ایک جنگ میں جن جنگ احد تھی, اللہ کی طرف سے یہ نشان دیا گیا کہ لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار, کوئی جوان نہیں ہے علی کے سوا, کوئی تلوار نہیں ہے ذوالفقار کے سوا. ساری اسلامی جنگیں, ساری اسلامی جنگیں سب ممنون احسان ہیں فاتح خیبر, مولا کائنات, حلال مشکلات, اسد اللہ الغالب, غالب علی کل غالب, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور علی نے اللہ سے ایک جوان مانگا جو ان کی شجاعت کا نشان بن کر میدان میں, اللہ سے ایک جوان مانگا جو ان کی شجاعت کا نشان بن کر آئے, اور اس لیے خواہش کی کہ میں ایسے قبیلے میں شادی کروں کہ جو شجاعت میں بھی بے مثال ہو, سخاوت میں بھی بے مثال. بڑے بھائی سے اس کا ذکر کیا کہ ایسا خاندان ہو کہ جو شجاعت میں بھی بے مثال, سخاوت میں بھی بے مثال, تاکہ مجھے ایسا جوان ملے, ایسا فرزند ملے جو شجاعت میں بھی بے مثال ہو, سخاوت میں بھی بے مثال ہو. شجاعت میں ایسا ہو کہ سارا لشکر اس کی ہیبت سے کانپ رہا ہو, سخاوت ایسی ہو کہ جان کی سخاوت کرنے میں اسے خوشی محسوس ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اور سن 26 ہجری میں چوتھی شعبان کو وہ مولود دنیا میں آیا جس کا نام قمر بنی ہاشم رکھا گیا. خاندان بنی ہاشم ساری دنیا میں انتہائی خوبصورت, گویا ہر شخص اس میں چاند کے مانند. اب جس خاندان میں ہر فرد چاند کے مانند خوبصورت, اس میں اگر کسی شہزادے کو قمر بنی ہاشم کہا جائے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے وہ کتنا حسین ہوگا, کیسا خوبصورت ہوگا, کیسا حسین فرزند مولا کو ملا. اور تاریخوں میں بات محفوظ ہے کہ سن 26 ہجری میں جناب عباس کی ولادت باسعادت ہے, اور سن 37 ہجری میں جنگ صفین ہے. 11 سال کا سن ہے شہزادے کا جب جنگ صفین میں مولا کے ساتھ شرکت. تاریخوں میں بات محفوظ ہے کہ جب جناب عباس نیزہ لے کر گھوڑے پر بیٹھے جنگ صفین میں اور میدان کی طرف رخ کیا تو 100,000 سے زیادہ کا لشکر میرے مولا کے سامنے تھا. دنیا اندازہ کرے اس شہزادے کی شجاعت کا, اس کے دل کی قوت کا, اس کی جرأت کا, اس کی استقامت کا. 100,000 کا لشکر سامنے ہے, سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں, نیزے ہیں, خنجر ہیں, بھالے ہیں, مگر جب نیزہ سنبھال کر جناب عباس گھوڑے پر بیٹھے تو جس طرف رخ کرتے تھے فوجیں یوں بھاگتی تھی جیسے شیر نر کو دیکھ کر بھیڑ بکریاں بھاگتی, شیر نر کو دیکھ کر بھیڑ بکریاں بھاگتی. اور جب آئے ہیں تو یوں محسوس ہوا جیسے بدلی سے چاند نکل آئے. اللہ اکبر. کبھی دائیں طرف حملہ کرتے ہیں, کبھی بائیں طرف حملہ کرتے ہیں, کبھی قلب لشکر میں داخل ہو جائے. ایسی بھرپور جنگ کی کہ سالک لکھنوی نے اس منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا خوبصورت بات کہی, صفین پہلی منزل پھر کربلا بنے گی, صفین پہلی منزل پھر کربلا بنے گی, عباس جنگ کر لو حیدر کی زندگی, اے عباس حیدر کی زندگی میں ایسی جنگ کر کے دکھا دو کہ دنیا کو پتا چل جائے کہ علی نے جو اب جو فرزند اللہ سے مانگا تھا وہ عباس کی شکل میں نمودار ہو چکا. ہمارے کراچی کے ایک مرحوم شاعر نے بھی کیا خوبصورت بات کہی ہے, وہ کہتے ہیں حضرت عباس شاہ لا فتح کے شعر ہیں, حضرت عباس شاہ لا فتح کے شعر ہیں, خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شعر ہیں, خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شعر ہیں, کیوں نہ ہو جنگ ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب, کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب, وہ خدا کے شعر یہ شعر خدا کے شعر. اللہ اکبر. عزیزان محترم, جناب عباس کی شان غیر معمولی شان. کربلا کے شہیدوں میں افضل الشہداء کے لقب سے جس کو یاد کیا گیا وہ جناب عباس کی ذات گرامی. جناب مولانا حسن امداد صاحب نے کیا خوبصورتی سے ان کے شان میں وہ مسدس کہا ہے کہ حزبر کرب حزبر دشت کربلا امیر لشکر حسین. جناب عباس کی وہ ذات ہے جس پر سب کا بڑا ناز تھا. امام مظلوم کو اعتماد تھا کہ لشکر کا لمبردار زندہ ہے. بہنوں کو اعتماد تھا ہمارا پردے کا محافظ زندہ ہے. بچوں کو اعتماد تھا ہمارے لیے پانی لانے والا زندہ ہے. اسی لیے تاریخوں میں یہ بات محفوظ ہے کہ جب جناب عباس امام عالی مقام کے پاس آئے اور کہا کہ مولا مولا میں صبح سے دیکھ رہا ہوں آپ کے دوست جا چکے, انصار جا چکے, آوان جا چکے, حبیب ابن مظاہر جا چکے, مسلم ابن اوسجا جا چکے اور اس کے بعد اب تو خاندان کے جوان جا رہے ہیں, مولا کیا مجھے مرنے کی اجازت نہیں ملے گی؟ امام نے فرمایا عباس تم تو میرے لشکر کے لمبردار ہو, تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ عباس نے نظر یمیناً و شمالاً ایک مرتبہ دائنی طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا, کہنے لگے آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا مجھے سردار بنایا گیا تھا؟ مولا جہاں لشکر جا چکا ہے وہی سردار کو بھیج دیجیے. راوی کہتا ہے امام عالی مقام نے ایک جملہ فرمایا تھا, اے عباس جب تک تم زندہ ہو میرے لشکر زندہ. تنہا ذات عباس کی ہے مگر مولا فرماتے عباس جب تک تم زندہ ہو میرا لشکر زندہ ہے. اور حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ امام مظلوم کی پوری فوج درجہ شہادت پر فائز ہو چکی تھی مگر جب تک عباس زندہ تھے اس وقت تک فوج یزیدی میں کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ وہ حسین کا سر قلم کرنے میں کامیاب ہو سکے گا. جب عباس نے بہت اصرار کیا تو امام نے فرمایا عباس اگر جانا چاہتے ہو مشک سکینہ لے کر جاؤ, بچے بہت دیر سے پیاسے ہیں. جناب عباس امام سے اجازت ملنے کے بعد جناب زینب کے خیمے کے دروازے پر حاضر ہوئے, آ کر کہا شہزادی مشک سکینہ دے دیجئے. جناب زینب نے پوچھا کیا آقا سے اجازت مل گئی؟ فرمایا ہاں اتنی اجازت ملی ہے کہ میں مشکیزہ لے کر جاؤں. جناب زینب فرماتی عباس تم مشکیزہ مانگ رہے ہو مگر میرا دل کہتا ہے اب تم بھی ہم سے جدا ہو رہے ہیں, اس لیے کہ میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو مقتل میں جاتا ہے وہ خود سے واپس نہیں آتا, میرا بھائی اس کے لاشے کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے. ہاں اگر البتہ چونکہ آقا سے اجازت لے چکے ہو میں تمہیں روک تو نہیں سکتی مگر مجھے میں چاہتی ہوں تمہیں اپنے بچپن کی ایک بات یاد دلا دوں. جب میں چھوٹی تھی اپنے بابا کے پہلو میں بیٹھی تھی, میرے بابا نے مستقبل کی بہت سی باتیں مجھ سے بیان کی تھی, اپنی شہادت کا ذکر کیا تھا, بھائی حسن کی شہادت کا ذکر کیا تھا اور اس کے بعد آج کے واقعات کا بھی ذکر کیا تھا. میرے بابا جب آج کے واقعات کو بیان کر رہے تھے تو میں نے دیکھا بابا کی آنکھوں میں آنسو ہے, بابا کی آنکھوں میں آنسو ہے. میں نے پوچھا بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ جب میں بابا کے قریب گئی بابا پوچھا بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو میرے بابا نے میرے بازوں کو چومنا شروع کیا اور روتے جاتے تھے میرے بازوں کو چومتے جاتے تھے. میں نے پوچھا بابا آپ میرے بازوں کو چومتے کیوں ہیں, روتے کیوں ہیں؟ تو میرے بابا نے کہا تھا بیٹی ایک وقت ایسا آئے گا تیرے بازوں میں رسی باندھی جائے گی. اللہ اکبر. جناب زینب فرماتی ہیں عباس مجھے یقین تھا کہ بابا نے جو کچھ کہا ہے وہ ضرور پورا ہوگا مگر میں سوچا کرتی تھی جس بہن کے عباس جیسے بھائی ہوں اس کے بازوں میں رسی کون باندھ سکتا ہے, مگر تمہارے جانے سے یقین آ گیا وہ وقت بھی نزدیک آ رہا ہے جب نوک نیزہ پر بھائی کا سر ہوگا, زینب کے بازوں میں رسی باندھی جائے گی, کبھی کوفے کا دربار ہوگا کبھی شام کا بازار ہوگا. اجرکم اللہ. جناب عباس مشک اور لالم لے کر چلے فرات کی طرف, دشمنوں نے جب امام جناب عباس کو آتے ہوئے دیکھا کسی میں سامنے آنے کی ہمت نہ تھی. اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فرات کے کنارے 8000 فوجیوں کا پہرا تھا, 8000 فوجیوں کا پہرا تھا جن کے ہاتھوں میں خنجر تھے, تلواریں تھیں, بھالے تھے, مگر کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ عباس کا سامنا کر سکتا. جناب عباس بڑھتے چلے جا رہے ہیں,
ہیں, فوجیں یوں بھاگ رہی ہیں جیسے شیر نر کی آمد پر بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں, یہاں تک کہ فرات کا کنارہ خالی ہو گیا. جناب عباس نے گھوڑے کو فرات میں ڈال دیا, اور اس کے بعد راوی بیان کرتا ہے جناب عباس نے مشکیزے کو بھرا, فرات سے چلو میں پانی لیا اور دشمن کی طرف اچھال دیا, گویا بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم مجبور نہیں ہیں بلکہ امتحان کی منزل میں ہیں, امتحان کی منزل میں ہیں. مشکیزے کو بھرا وہ گھوڑا بھی جو امام جو عباس کے کو لے کر جا رہا تھا وہ اتنا باوفا تھا کہ اس وہ پیاس کی عالم میں اس نے بھی پانی کو نہیں چھوا, عباس سے چلو میں پانی لے کر اچھالا اور اس کے بعد واپسی کے لیے مڑے. اب پوری توجہ یہ ہے یہ مشکیزہ کسی طریقے سے بچوں تک پہنچ جائے. جب جناب عباس کا علم فراز سے خیموں کی طرف چلنے لگا, چھوٹی بچی جناب سکینہ نے سارے بچوں کو جمع کیا, آؤ بچوں علم نظر آ رہا ہے, آج آپ بھی علم آج اٹھائیں گے. جناب سکینہ نے کہا آؤ بچوں علم نظر آ رہا ہے, میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے. سارے بچے کوزے لے کر جناب سکینہ کے پاس جمع ہو گئے, سب کی امید ہے اب علم آ رہا ہے, عباس پانی لے کر آ رہے ہوں گے. کسی دشمن میں سے میں سامنے سے آنے کی ہمت تو نہیں تھی, عباس پوری توجہ سے خیمے کی طرف جا رہے ہیں. ایک ملون نے پش کی جانب سے ایسا وار کیا عباس کا ایک بازو کٹ گیا, مگر دوسرے بازو سے آپ نے مشکیزے کو سنبھالا اور لے کر چلے. مگر ایک اور ملون آگے بڑھا, اس نے پش کی جانب سے وار کر کے دوسرا بازو بھی قلم کر دیا. اس موقع پر عباس کہتے ہیں اگرچہ تم نے میرے بازو کو قلم کر دیے مگر میں نصرت حق میں جاری رہوں گا, نصرت حق میں آگے بڑھتا رہوں گا. عباس پوری قوت سے چل رہے ہیں. ایک ملون نے جب یہ دیکھا کہ جب تک مشک میں پانی باقی ہے اس وقت تک عباس کی ہمت برقرار رہے گی, اس ملون نے ایک ایسا تیر پھینکا جس نے مشک کو چھید دیا. مشک کا پانی بہنا تھا, عباس کے دل کا خون بہ گیا, عباس کے دل کا خون بہ گیا. اسی اثنا پش کی جانب سے ایک ملون نے عباس کے سر پر وہ گرز لگایا, اب گھوڑے پر ٹھہر نہ سکے, زمین پر تشریف لائے, امام کو آواز دی یا خاک ادری کا خاک, اے آقا اپنے بھائی کی خبر لیجئے. راوی کہتا ہے امام مظلوم نے جب عباس کا یہ فقرہ سنا کمر پر ہاتھ رکھی, فرمایا الان انکسر زہری وقلت حیلتی, اے عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی, حسین کی کمر ٹوٹ گئی. راوی کہتا ہے افتا اور خیزہ وہاں پہنچے جہاں عباس زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے, عباس ایڑیاں رگڑ رہے تھے, میرا امام اس جگہ بیٹھ گیا, عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ لیا, خون صاف کرتے جا رہے ہیں. اس موقع پر امام مظلوم نے ایک جملہ فرمایا تھا اے عباس اب تمہارے جانے کے بعد میں بھی تھوڑی دیر میں جانے والا ہوں, مگر اے عباس اگر کوئی تمنا ہو تو بیان کرو, عباس نے کہا مولا بس ایک تمنا ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں, آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں. جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کو دیکھا تھا, آج دنیا سے جا رہا ہوں سب سے آخر میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا اے عباس پھر رکاوٹ کیا ہے؟ فرمانے لگے مولا آنکھوں میں خون بھرا ہے, مولا آنکھوں میں خون بھرا ہے, ہاتھ نہیں ہے کہ میں آنکھوں کو صاف کر سکوں. عزیزان محترم کبھی غور کیجئے گا, جب انسان کسی جگہ سے زمین پر آتا ہے تو ہاتھوں سے زمین پر ٹیک لگاتا ہے, مگر میں نہیں سمجھتا میرا غازی جب گھوڑے سے زمین پر آیا ہوگا کیسے زمین تک پہنچے ہوں گے, ہاتھ موجود نہیں ہے. امام نے رومال سے عباس کی آنکھوں کو صاف کیا, عباس دلاور نے امام کو دیکھا مسکرائے اور رونے لگے. امام نے پوچھا عباس مسکرانے کا کیا سبب ہوا؟ فرمایا کہ یہ تمنا پوری ہو گئی کہ دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں. امام نے فرمایا اے عباس پھر رونے کا کیا سبب ہوا؟ عباس نے کہا مولا اس وقت میرا سر آپ کے زانوں پر ہے, مگر میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ آپ دنیا سے جا رہے ہوں گے کون ہوگا جس کے زانو پر آپ کا سر ہوگا؟ عجب نہیں جنت سے روح سیدہ آواز دے رہی ہوگی، جنت سے روح سیدہ آواز دے رہے ہوگی، آ میرے بچے حسین آ جا. اجرکم اللہ آخری جملوں کی زحمت ہے، آخری جملوں کی زحمت ہے. چونکہ جناب عباس نے امام سے فرمائش کی تھی مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، سکینہ سے شرمندگی ہوگی، بچوں سے شرمندگی ہوگی. روایتوں کا فقرہ ہے امام علم لے کر خیمے کی طرف چلے، جناب سکینہ نے سارے بچوں کو جمع کر رکھا تھا، علم آ رہا ہے پانی بھی آ رہا ہوگا، مگر جب امام علم لے کر پہنچے ایک آواز آئی آتا ہے علم اور علمدار آیا، سارے بچے علم سے لپٹ گئے، ہائے عباس ہائے چچا. وہ حسینہ کی آواز بلند ہوتی رہی، عباس نہر کے کنارے علم لے کر میرا مولا خیمے میں.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین.